الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں جو تفصیل سے بیان کیا گیا وہ مکمل ہوا. واقعے کے کچھ حصے جو اس کے بعد کے ہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے اس صورت میں، وہ دوسرے جگہوں پر مذکور ہیں. لیکن یہاں تقریباً شروع سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، پھر ان کے بڑے ہونے، پھر ان کے حضرت شعیب کے پاس جا کے رہنے، اور پھر ان کی شادی ہونے، اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے شہر کو واپس ہونے، اور پھر انہیں نبوت کے مل جانے، اور نبوت کے ساتھ معجزوں کے دیے جانے، پھر فرعون اور فرعون کی جماعت کے پاس دعوت و تبلیغ کا کام کرنے، ان سب چیزوں کا بیان ہوا. اور پھر مقابلہ فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون کا ہوا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا، اس کا ذکر. پھر فرعون کو جو مہلتیں دی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل دی گئی، اس کا بیان ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل جانے کو فرمایا. وہاں سے فرعون کا، فرعونیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا تعاقب اور ان کا پیچھا کرنے کا ذکر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے کر فرعون کو اور فرعونیوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا، اس کا بیان ہوا. آگے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر جانے کا ذکر ہوا اور ادھر پیچھے ان کی قوم کی بت پرستی میں مبتلا ہو جانے کا ایک خاص طریقے پر اس کا ذکر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی, پھر معبودان باطل کا بتلان اور جس معبود کو انہوں نے بنا لیا تھا اس کو جلا دیے جانے کا, پھر پانی میں بہا دیے جانے کا, اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. اور جس نے بت پرستی کی اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی مقرر فرما دی, پوری کی پوری جماعت کی بھی سزا تجویز ہوئی, اور جو فرد خاص اس میں گویا شامل تھا اور جس کی گویا محرک ہوا جو, اس کی خصوصیت سے سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, ہم پچھلے نبیوں کے واقعات پچھلے نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ کی نبوت بھی معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس یہ علم آیا, اور پھر ان واقعات میں جو تسلی کا مضمون خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہو جائے, اور جن لوگوں کی طرف یہ قرآن پاک نازل کیا گیا جن کے لیے, ان کو جو اس سے عبرت حاصل کرنا ہو وہ عبرت حاصل کریں گے, جو اس میں فائدے سبق کی چیزیں ہیں. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد خاص طور پر کچھ باتیں عبرت اور نصیحت کے ذکر فرمائی ہیں, چند مخصوص ان چند باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. آج ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ فرعون نے جو تدبیر کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں پیدا نہیں ہونے کی, یا اگر پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے ہلاک ہو جانے کی, اور وہ اپنے اعتبار سے وہ اپنے اسکیم میں کامیاب ہونے کی, تو یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں لوگ اس طرح احمقانہ تدبیریں کرتے ہیں. جو دنیا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, یہاں تدبیر صرف اللہ کی چلتی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی تدبیر اس دنیا میں چلتی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکما, بڑے بڑے رؤساء, بڑے بڑے نواب سب اپنی اپنی کوششیں کر ڈالتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کو غالب کر دیتے ہیں. اس نے تدبیر یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوں اس سال, یعنی جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. اگر اللہ پاک چاہتے تو چونکہ ان لوگوں نے نظام یہ بنایا تھا اپنی حماقت سے کہ ایک سال کے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے, ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو, اور ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ رکھتے تھے, مار ڈالتے تھے, تاکہ پورے اگر ختم ہو جائیں گے تو ان کے کام کون کرے گا. اس میں خود ایک نادانی پائی جاتی ہے. اور اگر اللہ پاک چاہتے تو جس سال کے بچے زندہ چھوڑے جاتے ہیں اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیتے, کچھ مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سال ہی ان کو پیدا فرمایا جس سال کے بچوں کا قتل کرنا فرعون کی طرف سے طے تھا, یہ بتانے کے واسطے کہ ٹھیک ہے تم تدبیر کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس بچے کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو مارا گیا اس بچے کو گھر میں پہنچا دیا. دشمن جو ہے وہ گھر کے اندر ہے, اور اس کے بعد میں گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا, تالا لگا دیا گیا کہ کوئی اندر آنے نہ پائے. ایسا ہوتا ہے, آدمی تدبیر یہ کرتا ہے کہ تالا لگا دیا جائے تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے, اور تالا لگا دیتا ہے بعض مرتبہ دشمن کو اندر چھوڑ کے تاکہ جتنا اس کو نقصان پہنچانا ہے بے فکری سے پہنچا لے. ایسا ہی ہوا, باہر سے پوری تدبیریں کر رہا تھا اور اندر خود ہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کر رہا تھا اور ان کے پرورش کے سارے جتن کر رہا تھا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے, جو اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, اور اللہ کے ارادے پر کوئی آدمی غالب نہیں آ سکتا, اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, لوگ بھی چال چلتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں. اللہ کے لیے چال کا لفظ بولا نہیں جاتا, چونکہ لفظ چال اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا اردو میں. اچھی تدبیریں بھی ہوتی ہیں, خراب تدبیریں بھی ہوتی ہیں, تو جو اچھی تدبیریں ہیں ان کو تدبیر بولتے ہیں اردو میں, اور جو خراب ہے اس کو چال بولتے ہیں, یہ چال چلاؤ. اور عربی میں دونوں کے لیے مکر کا لفظ بولا جاتا ہے، تدبیر کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ کی تدبیر پر کوئی اور دوسرا غالب نہیں ہو سکتا. فلا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بری تدبیر کرتا ہے تو ہم بری تدبیر کرنے والے پر اس کو پلٹا دیتے ہیں، اور بری تدبیر کو جب پلٹایا جاتا ہے تو وہ بھی تدبیر سے ہی پلٹایا جاتا ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تدبیر میری چلے گی نہیں. اس لیے اس دنیا میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر آدمی کی نظر ہو. دشمن قوی ہو، کمزور ہو، زیادہ ہو، کم ہو، پاورفل ہو، بے پاورفل ہو، سب فضول ہے. یہ دشمن کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک نامعقول حرکت ہے، یعنی اللہ کو ناراض کر کے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے دشمن کو راضی کر لینا، اسے صلح کر لینا، اس سے لڑائی بڑائی کم کرنا، یہ تو شریعت میں پسندیدہ ہے. لیکن اللہ کی پرواہ نہ کرے اور دشمن کے ساتھ تال میل جوڑنے کی تال میل کی کوشش کی جائے کہ اس سے ہماری یعنی ہو جائے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور پوری دنیا کے مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہیں. مسلمانوں کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے، اور سیاست میں لگے ہوئے ہیں، تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، کسی علاقے میں 40 سال سے لگے ہوئے ہیں، کسی علاقے میں 50 سال سے لگے ہوئے ہیں، کسی علاقے میں 30 سال سے لگے ہوئے ہیں، تو 100 سال سے لگے ہوئے ہیں، اس سے کم کیے ہیں، اس سے زیادہ سے پارٹیوں کو خوش کرنے میں، دشمنوں کے ساتھ میں پالیسی بنانے میں، حکمت عملی مقرر کرنے میں، اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک دشمن کی دشمنی زیادہ ہوگی تو اس کو ہٹا کے دوسرے کو لانے میں وہ آتا ہے، تو وہ اس سے زیادہ دشمنی کرتا ہے. اس سے زیادہ ہوگی، تلخ تجربہ ہوا تو اس کو ہٹانے میں وہ تیسرا آتا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ کاٹتا ہے. اصل مسئلہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے. ہمارے زمانے کے بزرگ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا جو تجزیہ کیے، اس میں بنیادی طور پر یہی چیز تھی کہ ان کو دین پر لایا جائے. پہلے سارے مسلمان جو ہیں نا وہ دینی رجحان والے بنے، تو پھر ان کی کوئی ان کے لیے جو تدابیر ہو رہی ہیں انڈیویجول کا مطلب اپنے اپنے علاقوں میں وہ، یا اجتماعی طور پر وہ سب کے سب اسی وقت کارگر ہوں گی جب غلبہ جو ہے نا وہ عمومیت کے ساتھ میں دین کا ہو جائے گا. اس سے پہلے کوئی تدبیر جو ہے نا وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی. اس لیے موجودہ زمانے میں اصل مسلمانوں کے ساتھ میں سیاسی سفر جو ہے وہ اسی شکل میں ہوگا کہ ان کو پہلے دین پر لایا جائے، اور وہی جماعت مسلمانوں کی صحیح سیاست کر رہی ہوگی جو مسلمانوں کو دین پر لانے کی محنت کر رہی ہوگی. اور جو مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے سیاسی پلیٹ فارم پہ لانے اور ان کو اوپر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ دینی محنت اور دینی شعور کے بغیر کر رہی ہے، وہ اس وجہ سے اس کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا. اگر جب نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اس کا اتنا برا خاتمہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ تھوڑا چوتھی اثر اور رسوخ حاصل کر لیتے ہیں سیاست میں، وہ دوسروں کے آلہ کار بن جاتے ہیں، جو مسلمانوں کے کام کے نہیں رہتے تھے، اسلام کے کام کے یا مسلمانوں کے کام کے نہیں رہتے، وہ ایک بکاؤ مال بن جاتے ہیں اور دوسروں کے آلہ کار بن، وہ ان کو ذریعے کے طور پر یوز کر لیتے ہیں اپنے افراد فاسد اور فاسد مقصدوں کے لیے، مصلحتوں کے لیے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو ساتھ لیے بغیر کتنے وسائل بڑھ جائیں آدمیوں کے پاس، ایسے دشمنوں کے ساتھ تعلقات ہونا دوسرے وسائل کی بہتات کا ہو جانا. اللہ نے مسلمانوں کو اس صدی میں جو دولتیں عطا فرمائی وہ اتنی اچھی تھیں اور اتنی زیادہ تھیں کہ اگر وہ ان کے فیور میں یوز ہوتی تو پوری دنیا پر ان کا اثر ہوتا، لیکن وہ خود ان کے خلاف میں مسلط ہو گئی. اس کی وجہ بھی وہی ہے، دین کی کمی. نہ ان کو اس کی حکمت آئی کہ اس سے استعمال کیسا کرنا ہے، اور نہ ہی جو ہے جرات ان کے اندر کسی قسم کی پیدا ہوئی. دشمن نے ہر طریقے سے ان کا استحصال کیا. بلکہ اس میں ایک بات اور جاننے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے بغیر وسائل جو ہیں وہ مصیبت ہو جاتے ہیں. دین کے بغیر وسائل کی بہتات مصیبت بھی ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے. جیسے پیٹرول جو ہے یہ مصیبت بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. آزاد بنا ہوا ہے. رحمہ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سزا ہے مسلمانوں کے لیے جو تیل وہاں پہ نکلا ہے. یہ زمانے میں کہتے تھے جس زمانے میں کوئی پالیٹکس اس میں شامل نہیں تھی. رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربوں کو ان کے گناہوں کی سزا میں تیل نکال دیا گیا. یہ جب فائنڈ آؤٹ ہوا جب کہا تھا انہوں نے, اور آج حالات میں ثابت کر دیا اس کو. بےچارے جوتے کھانے کے لیے تیل پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام کا نہیں ہے. ساری دنیا کا مجھے بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے وسائل نعمت تبھی ہیں جب دین ان کے پاس ہو. دین کے بغیر وسائل بھی مصیبت ہیں. اس لیے اس پہلے قصے سے فرعون کی طرف سے جو حرکت ہوئی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی دنیاوی تدابیر میں لگتا ہے تو وہ تدابیر الٹ جاتی ہیں. جیسے فرعون کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ہر طرح کی تدبیر کی لیکن وہ تدبیر اس کے لیے الٹ گئی. دوسری بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کا ان کے ساتھ انعام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایمان والی تھی, قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے اندر نبی تو کہتے تھے, پھر دین تھا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی وہ لوگوں میں غلطیاں تو بہت آ گئی تھیں, لیکن یہ کہ دین کی باتیں, دین کی سوچ بوجھ چلتی تھی. بنی اسرائیل میں زیادہ تر پیغمبر مسلمانوں میں آئے ہیں. بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے وہ مسلمانوں میں ہی آئے ہیں زیادہ, کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ تو پیغمبروں کی اولاد, اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر ان میں آئے ہوئے تھے اور ان کی تعلیمات ان میں تھی, پھر بھی ان میں پیغمبر آتے رہتے تھے. تو وہ کافر ہو جاتے تھے تو ان کو مسلمان بنانے کے لیے پیغمبر آتے تھے, ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے مذہب پر نہیں چلتے تھے تو ان کی تبلیغ اور اصلاح کے لیے پیغمبر آتے تھے. تو خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں جتنے آئے تقریباً وہ سب مسلمانوں میں ہی آئے. حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یوشع علیہ السلام, یہ ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ان کے اندر جن کے نام معلوم نہیں. قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے, آئے ان میں ہزاروں. تو یہ جتنے آئے تھے وہ مسلمانوں میں آئے تھے, چونکہ وہ آسمانی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تھے, ان کی اصلاح کے لیے آئے. وہ بھی ایک بیس ہے بہت بڑی اس بات کو سمجھنے کی کہ دین کی جو محنت ہے وہ مسلمانوں میں کس طرح کرنا کتنا ضروری ہے. غیروں میں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, ان کو بھی دین پہنچنا ضروری ہے, دین کی امانت. اور یہ ہے کہ اپنوں میں دین کی محنت کرنی پڑتی ہے, جب اپنے دین پر نہیں چل رہے ہوتے ہیں, چھوڑ رہے ہوتے ہیں. پیغمبر یہی کرے, بنی اسرائیل کا پیغمبر زیادہ تر یہی کی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایمان والی تھی اور حکم الہی پر چلنے والی تھی. تو اللہ کے حکم پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا, وعدے کا ایفا بھی کیا, وعدے کو پورا بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کہا گیا تھا اس پر عمل کرنا بغیر ایمان کے ممکن نہیں تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ بچے کو تابوت میں رکھ کے پانی میں ڈال دو, ہم واپس کر دیں گے. تابوت میں رکھ کے پانی میں ڈال دینا, سمندر میں ڈال دینا, یہ جو عمل ہے جس کی ترغیب, جس کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم یہ کرو, یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر اللہ کی غیبی, اللہ کے وعدوں پر یقین نہ ہو انسان کو تو وہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس میں سوائے وعدے کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے بچنے کا, اور کوئی امید کی چیز تو نہیں ہے نا بچاؤ کی کوئی سہولت. یہ نہیں کہا گیا تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ ساتھ ہی ساتھ, تم بھی وہ تابوت میں بیٹھ جاؤ, یہ تابوت اپنے ساتھ لے کے نکل جاؤ جنگل میں. خود کو بھی شریک نہیں کیا گیا, بچہ خود سے کوئی اپنی سیفٹی نہیں, ڈیفینس نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اور جو کام کیا گیا وہ دونوں کام مرنے کے کیے کرائے گئے. بہت نازک چیز ہے دنیا کے اندر احکام الہی جب آدمی کے سامنے آتے ہیں تو احکام الہی میں ظاہری طور پر بعض مرتبہ ناکامی اور نقصان نظر آتے ہیں. جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ظاہری طور پر ناکامی اور نقصان ہی کا سامنا تھا, مگر حکم الہی سمجھ کر کرنا یہ ہے اصل کمال, اور وعدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ کرنا, توکل کرنا کہ نہیں اللہ پاک حفاظت کرے گا. اگر اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہو تو, اور اگر اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہ کیا ہو تو ان کی رضا کو سامنے رکھنا. یہ سمجھنے کی چیز ہے تھوڑی سی. ایسا کوئی کام اللہ نے دیا جس میں مثلا جان جا رہی ہے تو انہوں نے بچانے کا تو وعدہ نہیں کیا نا, انہوں نے کہا جان دے دو. تو اللہ کی حکم پر اس وقت راضی رہنا ہے جان دے دینے کا, کیونکہ جان دینے کے بعد میں ختم نہیں جاتی, وہ تو لمبا کام باقی ہے بھی بہت. حکم الہی پر جمنا, یہ ایمان کی خصوصیت ہے, اور یہ جتنا ایمان کے اندر قوت آئے گی اتنا آسان ہوتا ہے. اسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں تاریخی کلمات فرمائے, وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اس سے یہ کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو, اور یہ ہے کہ وہ ایمان والی ایمان کے اندر ان کی کمال اور مزید آ جائے, اور یہ کہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ صحیح ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم واپس کریں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں, اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو اس کی ظاہری شکل کو مت دیکھو. اور یہ تمام پیغمبروں کے واقعات میں, چنانچہ اس واقعے میں بھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہا گیا کہ تم جاؤ سمندر پہ, اور سمندر پہ جانے کے بعد میں لاٹھی مارنا تو راستہ ملے گا, قوم کو لے کے جا رہے ہیں, لاکھوں کے آدمی کو لے کے جا رہے ہیں, یہ غیبی بات ہے جس پر یقین کیے بغیر پیچھے سے دشمن آ رہا, سامنے سمندر ہے, سوائے اللہ تعالیٰ کے ارادے پر یقین کرنے کی کوئی نجات کی صورت نہیں ہے. اور یہی ہے بنی اسرائیل نے کہا تھا یا موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, پر ہماری تو حالت یہ ہوگی کہ تم آنے سے پہلے بھی مصیبت میں تھے, تم آنے کے بعد بھی مصیبت نہیں ہے, یہ کہا تھا اس وقت ہم نے انتہا تھے نا, اور ہم بعد ہی ماں جیتا, آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور آپ آ کے کوئی مصیبت سے ہم کو نکالے نہیں ہے, آپ نے تو ہم بھی پھنسا دیا, اور اب تو آپ نے دو چکی کے پاٹوں کے بیچ میں کر دیا, پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے, سامنے پانی ہے, کیا ڈوبونے کا ارادہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں یا تو ڈوب کے مرو یا اس کے مار سے مرو, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اتنا کہا پیغمبر سے یہودیوں نے. مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ساتھ جو خاص ایمان والے ہیں تھے, ساتھ کچھ ایسے بھی ہوں گے بندے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جانے کو تو جانا ہے, وہاں جانے کے بعد لاٹھی مارنے کے بعد راستے کھلنے پر ایمان میں تازگی کی تیاری ہوگی, وہ تو الگ بات ہے, لیکن راستہ کھلنے تک جو کچھ حالت ہوتی ہے انسان کی سب ہو سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جو راستہ کھلتا ہے وہ عین وقت پہ جا کے مارنے پر ہے, وہ خطہ اس سے پہلے تو صبر ہی ہے, اور اس سے پہلے تو توکل ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھروسہ ہی کرنا پڑتا. تو ایک بات یہ ذہن میں, یعنی یہ سبق کے طور پر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضل فرمانے کا ارادہ کیا, اور ان کی والدہ پر, ان کے خاندان پر, تو کس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے بچے کو واپس بھی کیا, انعام بھی دلوا دیا, حفاظت بھی کروا دی, اور یہ ہے کہ دنیا میں بھی آسودگی ہوگی, آخرت میں تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سب کو انعام ہی انعام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ جب یہ جائیں گے فرعون کے دربار میں تو میں ان کے اوپر محبت ڈال دوں گا, جیسے یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اصل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت کا ڈال دیا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. جب مسلمان دین پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں, اور لوگوں میں ان کی مروت آتی ہے, ان کا لحاظ آتا ہے, ان کی رعایت آتی ہے, ایک محبوبیت آتی ہے, ان کی افراد کی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعیت کی سطح پر بھی ہوتا ہے. لیکن جب دین کے معاملے میں مسلمان بہت زیادہ کوتاہی کرنے لگتے ہیں تو پھر نفرت والے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے, جن کے دلوں میں ان کی نفرت ہے, اور وہ نفرت ڈال دی جاتی ہے, طبیعتوں میں مخالفت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, وہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں, پھر وہ رحم نہیں کرتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے اس میں اس کا ضرور ذکر ہوتا تھا کہ لا تسلط علینا من لا یرحمنا, ہم پر مسلط مت کیجیے آپ ان لوگوں کو جو ہم پر رحم نہ کریں, جب محبوبیت نہیں ہوگی تو رحم کیوں کریں گے وہ. تو دینداری اور تقوی پرہیزگاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے ایک خاص قسم کی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ محبت اس دنیا کے اندر بے شمار فائدوں کا ذریعہ ہے. ایک خاندان میں محبت ہو, دو افراد میں محبت ہو, ایک فیملی میں محبت ہو, ایک قبیلے میں ہو, ایک محلے کے رہنے والوں میں ہو, تو محبت میں پھر ہمدردیاں ہوتی ہیں, غمگساریاں ہوتی ہیں, ضرورت پر ایک دوسرے کو دیکھنا رکھنا ہوتا ہے, کام آتے ہیں پریشانیوں کے اندر, دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے, ایک دوسرے کو آرام پہنچاتے, وغیرہ وغیرہ ایک سلسلہ ہے پورا. احترام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تذلیل نہیں ہوتی، توہین نہیں ہوتی وغیرہ. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے طور پر اس دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں ایمان کی برکت سے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے یہ فضل فرما دیا کہ محبت ڈال دی، اور اس محبت ڈالنے کے نتیجے میں سارے کام ان کے ہو گئے. محبت آ گئی تو ہی ان کے پالنے کا لحاظ ہوا، محبت آ گئی تو ہی ان کی حفاظت کی گئی، محبت آ گئی تو ہی ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچایا گیا، محبت کے آنے پر یہ سارا کام ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، جس کا واقعہ گزرا. اس میں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، ایک فرعون کی قوم کا تھا. فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غلطی پر سمجھا، اس کو ایک مارا، مارتے ہوئے مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غلطی قرار دی اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی، اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ غلطی کیسے ہے جبکہ جس کو مارا وہ کافر تھا اور کوئی اسلامی حکومت بھی نہیں تھی، دارالحرب تھا. تو دارالحرب میں اگر کسی کافر کو مار دیا جائے تو وہ تو غلطی ہوتی نہیں، پھر یہ غلطی کیسے تھی؟ علماء نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ وہ غلطی اس معنی میں تھی کہ دارالحرب میں حالت حرب کے احکام الگ ہیں. دارالحرب میں اگر کوئی آدمی لڑائی کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو اس کے احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن معاہدے کی حالت میں ہو تو اس کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو یہ جو فرعونی تھا وہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک رعیت کے آدمی تھے اس وقت، فرعونی جو تھا وہ بھی رعیت کا آدمی تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس قوم کے تھے، یہ اس قوم کے تھے، مگر ان میں آپس میں معاہدہ تھا. اور معاہدہ بھی جو ہے یہ عملی معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے جان مال ایک دوسرے سے محفوظ تھی. اور اگر قانون بنا لیا جائے ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کا، تو بدرجہ اولا یہ حفاظت حاصل ہو جاتی ہے. تو وہاں یہ چیز جائز نہیں ہوتی، وہاں اس طرح کا کسی کا قتل نہیں کر سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے. بہت لوگوں کو اس معاملے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ جو قتل ہوا وہ خطا ہوئی ہو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو واقعہ ہوا وہ ارادی طور پر نہیں ہوا، انٹینشنلی نہیں ہوا، غیر ارادی طور پر ہوا. تو غیر ارادی طور پر جو ہوا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر، نبی ہونے کی جو صفت ہوتی ہے، اس کے ساتھ غلطی نہیں ہونے کی جو بات لگی ہوئی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ انہوں نے غلطی کا ارادہ کر کے نہیں کیا وہ کام. اصلاح کا ارادہ کر کے دھپا مارا مر گیا وہ. اگر کسی کو مار ڈالنے کے ارادے سے مار ڈالتے تو وہ پھر ایک بات کی قابل اعتراض. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نبوت ملنے کے بعد میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عصمت انبیاء کہتے ہیں، نبی کا معصوم ہونا اہل سنت کے پاس ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ نبوت منتخب عہدہ ہے، چنا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، مقتصب نہیں ہے، کمایا جانے والا نہیں ہے کہ کوشش کر کے آدمی اس کو کماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. تو جس بندے کے بارے میں اللہ پاک جانے کہ یہ غلطیاں کرنے والا ہے، اس کا انتخاب نہیں کریں گے. اور جو غلطیاں کرنے والا ہوگا اس کے پیغام رسانی میں بھی پھر غلطی کے احتمالات آتے ہیں. جو کچھ علم اس کو دیا گیا، جو عمل دیا گیا ہو گیا، ہو سکتا ہے اس نے مسٹیک کیا ہو، تو پھر وہ امانت داری محفوظ نہیں رہتی اور لوگوں کو اعتماد نہیں ہو سکتا کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے صحیح کیا یا غلطی کی. اس لیے عصمت انبیاء کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. تو نبی جو ہیں وہ بعد میں تو معصوم ہوتے ہی ہیں، نبی بننے کے بعد پہلے سے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں. اس لیے ان کے واقعات کی توجہ ہوتی ہے، یعنی ان کی عصمت پر، ان کے محفوظ معصوم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قتل ہو گیا لیکن ان کے محفوظ ہونے پر اس سے اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، تنبیہ کے ارادے سے مارا تھا، مر گیا. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا تو ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے قتل خطا اور قتل عمد میں یہی ہوتا ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار دیا گیا اور ناحق مارا گیا، اس کو ناحق مطلب یہ کہ اس کو مارنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوا تھا کہ اس کو مار دیا گیا، تو اس کے بدلے میں اس آدمی کو مار دیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. اسلام میں قصاص کا نظام ہے، مارنے والے کو مار دو.
لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا، غلطی سے مارا، ہرن کا شکار کر رہا تھا، بیچ میں آدمی آ گیا، یا ایک آدمی کھیت کے اندر چھکا ہوا کوئی کام کر رہا تھا، اس نے سمجھا ہرن ہے تو اس کو مار دیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، غلطی سے مارا. غلطی سے مارنے میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ مارا غلطی سے لیکن اس نے غلطی کی نہیں، ایسی غلطی نہیں کی کہ اس کی وجہ سے اس کو جان سے مارا جا سکتا. البتہ اس آدمی کی جان کا چونکہ ضیاع ہوا، نقصان ہوا، تو اس کا جرمانہ دلایا جاتا ہے، یہ اس کی تلافی کرو، اس مقتول کے ورثہ کو پیسہ دو. تو پیسہ دینا ہمارے پاس اصلی وہ نہیں، بدل نہیں ہوتا اس کا، جان کے بدلے میں جان ہے، صحیح بدل تو وہی ہے، نہ تو جیل اس کے صحیح بدل ہے، نہ پیسہ دینا صحیح بدل ہے، جان کے بدلے میں جان صحیح بدل ہے. لیکن اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو مال دے کے مقتول کے ورثہ کو فائدہ پہنچا دیا جائے گا، لیکن کرنے والا چونکہ اس میں ذمہ دار پوری طرح نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر خطاً جو ہے نا، یعنی خطا تو ہوئی اس معنی میں کہ ایک آدمی کا نقصان ہو گیا، بقیہ چونکہ انہوں نے ارادی طور پر نہیں کیا، اس وجہ سے ان کی نبوت پر، اس وقت نبی اگرچہ نبی نہیں بنے تھے لیکن ان کو یہ پہلے بھی نہیں حرکت کرنی چاہیے تھی، ایسا سوال نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ارادہ ایسا نہیں، بلکہ اصلاح کا کام کیا تھا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے بھاگ کے جانا پڑا، اس لیے کہ جب جیسے ان کا راز فاش ہو گیا تو فرعون نے ان کے قتل کا اعلان کر دیا، ان کو گرفتار کرنے کا. یہ تدابیر ہوتے ہیں، تدابیر جو ہے نا وہ کرنے ضروری ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں. تدابیر جو ہیں اس دنیا میں اللہ پاک نے اس کا نظام بنایا ہوا ہے، تو جو جس چیز کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں جینا تنگ کر دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، تدابیر ہی کے لیں گی چیز تھی. جیسے آپ نے ہجرت کیا تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کو فالو اپ کیا جا رہا ہے، آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، تو آپ پہاڑ میں جا کے چھپ گئے، پہاڑ سور میں آپ جا کے چھپ گئے اور تین دن تک چھپے رہے، پھر اس کے بعد میں آپ نکل گئے. بعض بزرگوں کے بڑے عجیب واقعات ہیں، مگر یہ بزرگوں کے ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. فائدہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی بھی گرفتاری کا وارنٹ تھا، غدار ملک کے ان کو قرار دیا گیا، کانگریسوں نے کہا کہ یہ ہمارے حکومت کے خلاف غدار ہیں، لہذا ان کی گرفتاری کا وارنٹ تھا. بڑا کام کیا ان لوگوں نے، تو وہ چھپ گئے تھے اور تین دن چھپ گئے تھے، اور کہا کہ سنت اتنا ہی ہے، بس سنت اتنا ہی ہے، اس کے بعد میں آ گئے، پھر پکڑ بھی نہیں سکی. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پھر گرفتار ہوئے نہیں. وہ تو غرض یہ ہے کہ تدبیر تو کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تدبیر کی کہ بھئی جان بچانے کی صورت یہ ہے کہ یہاں سے بھاگو، تو بھاگ گئے، نکل گئے وہاں سے. وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے خدمت خلق کا ایک واقعہ پیش آ گیا. ایک جنرلی انہوں نے خدمت کر دی، دو بچیوں کی، دو لڑکیوں کی، دو عورتوں کی خدمت کر دی. دیکھا کہ یہ بیچاری مظلوم ہے، ان کا کام رکا ہوا ہے، لوگوں میں سے بستی کے جو لوگ ہیں کوئی ان کے ساتھ میں سلوک اچھا نہیں کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ کمزور مخلوق ہے اس کا کام پہلے نمٹا دیتے، پھر اپنے پالیاں بھر لیتے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نبی کے بچے تھے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں کو معلوم تھا کہ نبی کی بچیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی مخالفت تھی وہاں پہ. نبی کو لوگ مانتے کہاں ہیں، پہلے بہت کم ماننے والے ہوتے ہیں، سارے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ بےچارے ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، لیکن ان کی دشمنی ہو رہی ہوتی ہے. تو بستی میں ایک نبی ہے، نبی کی بیٹیاں بکریاں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں، وہ نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے پلا لے کے نہ چلی جائیں، اور کسی کے دل میں یہ نہیں آتا، خیر یہ تو کیا آتا کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں ان کو پلا دینا چاہیے، یہ تک نہیں آتا کہ یہ عورتیں ہیں، پہلے ان کو فارغ کر دو تاکہ اپنا پانی لے کے چلے جائیں، دھوپ میں ان کو ٹھہرنے کی نوبت نہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قطع نظر اس سے کہ یہ کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے، ضعیفوں کی خدمت، اس کو انہوں نے انجام دیا. مخلوق کی خدمت کرنا اور مخلوق میں کمزوروں کی خدمت کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کس کی خدمت سے کب کیا دنیا اور آخرت کا نفع سامنے آئے گا نہیں بول سکتے، یہ بہت بڑی چیز ہے. خدمت مزاج میں ہونا چاہیے، عادت ہونی چاہیے اس کی کہ کسی کو فائدہ ہو جائے، کسی کی خدمت ہو جائے، کھلا دیں کسی کو، پہنا دیں کسی کو، پانی یعنی سہولت پہنچا دیں کسی کو، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہ کرتے تھے. جب آپ پر وحی نازل ہوئی پہلی، اور آپ نے آ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، آپ کو جاڑا بخار آ گیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں تو اتنا گھبرا گیا ہوں، اتنا بوجھ میری طبیعت پہ پڑا ہے کہ شاید میں بچ نہیں سکوں گا، لقد خشیت علی نفسی. تو بی بی خدیجہ نے یہ فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ آپ کمزوروں کی خدمت کرتے ہیں اور آپ قرض خواہوں کے قرض کو ادا کرتے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کو جو خود کچھ نہیں کر سکتے اپاہج ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو حوادثات میں کام آتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. چار پانچ صفات بیان فرمائے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اب یہ جتنے کام آپ دیکھیں گے کہ نوائب کے اندر کام آنا، متعین علی النوائب بولتے ہیں، حوادثات میں کام آنا، اور تقریب ضعیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور وتحمل الکل لوگوں کے بوجھ کو اٹھانا، وتقصد المعدوم اور معدوموں کو یعنی جو اپاہج جو بے روزگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کما کے دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے اوصاف ہیں جس میں مخلوق کی خدمت ہی خدمت ہے. خدمت خلق جو ہے یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر کسی کمزور کے سامنے آنے پر اس کی مدد کر دی جائے تو بے شمار اس میں سے فائدہ نکل آتے ہیں. اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ بعض مرتبہ کمزور کی کرے آدمی یا غیر کمزور کی کرے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. دو سال پہلے میں نے ایک قصہ سنا، آپ ہی لوگوں میں سے کسی نے مجھے بتایا تھا. ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی گاڑی جو ہے نا بیچ راستے میں خراب ہو گئی. دوسرا آدمی وہ انتظار میں تھا کہ میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کروں بیچ میں، یہی امریکہ کا ایک حصہ ہے، وہ پریشان تھا. دوسرا آدمی جو ہے وہ جاتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی روکی اور اس کی مدد کی، جو کچھ اس وقت اس کو مدد کی ضرورت تھی بیچ میں اس کی مدد کی. تو وہ جو پہلے اعلی آدمی تھا اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے $25 کا چیک نکال کے اس کو دیا کہ $25 میری طرف سے ٹپ کے طور پر آپ شکرانے میں رکھ لیجیے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو بس ویسے ہی ہیلپ کے لیے میں اتر گیا تھا، مجھے نہیں چاہیے پیسے، حالانکہ اس میں کافی ٹائم لگ گیا تھا اس کو، میں اس نے مدد کے لیے وہ اتر گیا تھا. اس نے اصرار کیا، اس نے نہیں لیا، وہ ادھر آگے نکل گیا، یہ ادھر آگے نکل گیا. وہ جو گاڑی والا تھا اس کو تو نہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا. اس نے اس گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیے، خدمت کرنے والے کی گاڑی کے نمبر نوٹ کر لیے، اور ایک مہینے کے بعد میں بینک سے لیٹر آیا کہ تمہارا جو مکان ہے جس پہ $80,000 باقی تھے وہ ادا کر دیے گئے ہیں. پیڈ اب وہ پریشان کیا، $80,000 تو میں نے کہیں پیڈ نہیں کیے. تو پھر اس نے معلوم کروایا کہ کس نے پے کیے، تو معلوم ہوا کہ فلاں نے کیے. تو بھائی فلاں کون ہے، تو یہ فلاں وہ ہے جس کی فلاں وقت راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تم نے مدد کی تھی، اس نے شکرانے میں بینک کو پورے پیسے دے دیے. خدمت خلق جو ہے یہ ایسا شعبہ ہے کہ اللہ پاک دلوں میں رحم ڈال دیتے ہیں، نرمی ڈال دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایسی برکت ظاہر فرما دیتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون کس کے ساتھ یہ مان، چونکہ جب ہیبٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی کرتا ہے، پھر وہ اور پتہ نہیں چلتا کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک عام خدمت خلق کے جذبے کے تحت میں کام کیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر کی بیٹیاں. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ظاہر ہے کتنا فائدہ ظاہر ہو گیا آپ کو معلوم ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی. مطلب یہ کہ شعیب علیہ السلام نے بلایا اور شادی بھی کر دی بچی سے اپنی، اور نوکری بھی دے دی 10 سال کی، 10 سال کا پرماننٹ جاب بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بھی ہو گئی ان کی. اور کیا باقی تھا، امریکہ میں کسی کو جاب بھی مل جائے شادی بھی ہو جائے خود کا ختم، اور کیا ہونا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یا تو جاب نہیں ملتا یا پھر شادی نہیں ہو رہی، لوگ پریشان اسی میں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے معاملہ کیا اور کہا کہ تم 10 سال میرے پاس میں مزدوری کرو، 8 سال میرے پاس مزدوری کرو. اجیر اور آجر کا معاملہ کیا، محنت مزدوری کرانے کا معاملہ کیا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کیوں ہوا. ایک آدمی اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر رہ جاتا تو اس ان پہ کیا بوجھ تھا، یہ کھا لیتا بےچارا 8 سال اگر رہتا کھا لیتا، اجرت کا تو معاملہ نہیں ہو، یہ تو ایک مزدوری ہوگی نا، نوکری ہو گئی. یہ تو اور ان کو کیا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیسے جمع کر کے بھیجنا تو تھا نہیں اپنے، صرف ان کو رہنا تھا اور کھانا تھا. تو یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنے بچے میں ایک بچے کا اضافہ سمجھ لیتے، اپنے افراد خاندان میں ایک فرد خاندان کا اضافہ سمجھ لیتے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس میں بہت بڑا سیکرٹ ہے. وہ یہ ہے کہ عالی حوصلہ آدمی کسی کا اتنا دباؤ نہیں مان سکتا. اتنا دباؤ لینے کے لیے اس کی طبیعت گوارا نہیں ہوتی. ٹیمپرری طور پر کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں مسلسل، تو کھلانے والا تو خوش رہ سکتا ہے لیکن کھانے والے کو غیرت آنی چاہیے. عالی حوصلے والے لوگ کسی پر بوجھ نہیں بنا کرتے. یہاں تو ایسے ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ 6 مہینے ہو گئے جاؤ بولے تو جا رہے نہیں، 8 مہینے ہو گئے ٹھہر گیا جاؤ بولے تو جا رہے نہیں. ارے بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس جا کے آپ بیٹھ جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ پیغمبرانہ صفات کا آدمی ہے، اگر میں اس سے کہوں گا کہ آپ رہ جاؤ ہمارے پاس تو یہ رہیں گے نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں معاملہ ہی کر لیا جائے، سلوک ہی کر لیا جائے. اور معاملہ ایسی چیز ہے کہ معاملے میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں رہتا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت ہی ہوئی زمانے میں بھی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجرت کے اندر خدمت دے دی تو نہ ان پر بوجھ پڑا نہ ان پر بوجھ پڑا. طبیعتوں پر بوجھ نہیں پڑنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ معاملے کی شکل کر لی جائے، بوجھ نہیں پڑتا. پھر معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ بات ہے کہ کم از کم آدمی دوست کا حساب دل میں بلکہ ذہن میں رکھے کہ تم کچھ، تمہارے ساتھ کچھ سلوک ہو جائے ان کے ساتھ کچھ سلوک ہو جائے، وہ تمہارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ اپنے دھیان میں رکھو کہ ان کے ساتھ مجھے کچھ کرنا ہے، بس یہ طریقہ. ورنہ کسی ایک قسم کا بوجھ جو ہے نا وہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، صرف ایک طرف کا بوجھ طبیعت گوارا نہیں کرتی، طبیعت سلیمہ اس کو گوارا نہیں کرتی. اس لیے شعیب علیہ السلام نے اجیر اور آجر کا معاملہ فرمایا، معاملہ ہی کر لیتے ہیں ہم تمہارے ہمارے درمیان. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل بوجھ نہیں تھا، آسانی تھی، وہ خود سمجھتے تھے کہ بھائی میں نوکری کر رہا ہوں، میں تو ویسے نہیں ہوں خام خواہ. اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں اتنی طویل مدت ٹھہرنے کا ایک انتظام کیا بھائی بھی، چونکہ اتنا لمبا عرصہ درکار اس معنی میں بھی تھا کہ فرعون کے جو حالات تھے، اگر سال دو سال تین سال کے اندر واپسی کی شکل بنتی تو شاید وہ کیس پھر نیا ہوتا اور پتہ نہیں کیا مسئلے پیدا ہوتے. ایک طویل وقفہ درکار تھا اس کا. دوسری بات علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منتخب ہوتے ہیں اور ان کے کمالات پورے ہوتے ہیں شروع سے، ان کو کمال کو سیکھنا نہیں پڑتا. نبی کے پاس کمال اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، سیکھنا نہیں پڑتا کچھ، لیکن کمالات کی بعض مرتبہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. کمالات کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بالقوا سے بالفعل کسی چیز کو لانا. ایک چیز آپ نے سیکھ لی ہے لیکن ہاتھ صاف کرنا ہے اس میں. تو نبوی کمالات کے واسطے 10 سال کا عرصہ موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس میں گزرا. وہ جو اخلاق کریمانہ اور فاضلانہ، مشقت کو برداشت کرنا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے ہوئے، ان کو کتنی کہاں مشقت اٹھانے کی عادت تھی. صبر تو ان میں تھا لیکن مشقت اٹھانے کی جو پریکٹس پریکٹیکلی ہوتی ہے اس کی تو آپ کو، اس کو تو ایک ٹائم سے ہی ہوں گا نا، وہ تو عملاً جب گزارا جائے گا اس پر تو اس کی مشق سامنے آئے گی، یعنی عملی طور پر قابو میں آنا اس چیز کا. ایک ہوتا پڑھ لیے ڈاکٹری کو اور پھر یہ کہ سرجری کی عادت ڈالنا. تو جو کمالات نبوت تھے ان کمالات نبوت کو عملی طور پر مشق میں لانے کے واسطے، فزیکلی طور پر مشق میں لانے کے واسطے ایک وقت جو درکار ہوا کرتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فراہم کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. اور اس کا بھی بڑا حصہ بکریوں کے چرانے میں گزرا، کیونکہ بکریوں میں چرانے میں ان اوصاف کی زیادہ مشق ہوتی ہے، یعنی کہ ان اوصاف کو حاصل کرنا تھا، ان اوصاف کو حاصل نہیں کرنا تھا، یہ اوصاف حاصل شدہ تھے لیکن ان اوصاف پر ہاتھ کو صاف کرنا تھا، ان کی مشق کرنی تھی، ان میں ملکہ پیدا کرنا تھا عملی طور پر. اس سے علماء نے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ کمالات انسان، جیسے کمالات نبوت کا معاملہ ہے، کمالات انسانی کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. کمالات انسانی ہمیشہ جب نکھرتے ہیں جب آدمی کسی کے پاس جا کے اس کی مشق کرتا ہے، اس کے بغیر کمالات انسانی ابھرا نہیں کرتے، نکھرا نہیں کرتے. اور انسان کے اندر اللہ نے بڑے کمالات رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا، وہ کسی کو اپنا مشیر بنائے، کسی کو اپنا سرپرست بنائے. اگر یہ پاسبل ہو تو ایک طویل عرصے تک جا کے سب چیزوں سے فارغ ہو کے اس کے پاس میں پڑھا رہے، جو ماہر ہو اپنے فن کا اس سے بولے کہ بھائی میں یہاں پہ پڑھا ہوا ہوں، میرا کچھ کام نہیں ہے، آپ میرے کو آپ میرے اندر جو کمالات ہیں محسوس کرتے ہیں ان کمالات کے اعتبار سے میری مشق کرا دیجیے. یہ ضروری ہے، تقریباً ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. جس کا کوئی مشیر نہیں ہوگا، جس کا کوئی نگران نہیں ہوگا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور نفس کے ہتھے چڑھ جائے گا، اس کا بچنا آسان نہیں رہتا ہے. پتا بھی نہیں چلتا اس کو کہ نفس شیطان نے اس کو کہاں راستہ مارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب شعیب علیہ السلام نے بلوایا تو دو خواتین میں سے ان کی دو بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا تھا کہ آپ اس کو اجرت پر رکھ لیجئے, اس واسطے کہ جس کے بارے میں سفارش کر رہی ہوں وہ قوی ہے اور امین ہے. ان خیر من استعجلت القوی الامین, یہ جو ہے قوی ہے اور امین ہے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچی سے پوچھا بھی تھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ قوی ہے اور کیسے پتا چلا کہ یہ امین ہے, تو ساجدادی نے بتایا تھا کہ قوی ہونا اس سے پتا چلا کہ اس نے جو ہم کو پانی, ہماری بکریوں کو پانی جو سینچ کے دیا تو کبھی گاؤں کا کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا, اتنا جلدی نہیں کر سکتا, اتنا زیادہ نہیں کھینچ سکتا جو ہم نے دیکھا کہ ہم تو عمر گزار رہے ہیں اس میں. اس سے ہم نے اندازہ لگا کہ انتہائی طاقتور آدمی, قوی آدمی. اور دوسرے امانت داری کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کو بلا کر لائیے, کیونکہ یہ بلا کر لانے کے بعد میں کہا تھا انہوں نے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں آگے چلوں گا آپ پیچھے چلیں, آپ آگے چلیں لڑکی آگے چلے میں پیچھے چلوں, یہ نہیں کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے, کہا کہ آپ پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں, جہاں راستہ بتانا ہو مجھے راستے کی طرف اشارہ کر دینا. اس وقت سے امانت داری کا اندازہ ہوتا ہے کہ مزاج میں بڑی خیانت نہیں تھی, اس نے نگاہ اٹھا کر تک نہیں دیکھی, بلکہ اس کے اسباب باقی نہیں رکھے, نگاہ تو نہیں اٹھائی لیکن سامنے ہے تو سبب تو رہتا ہے, اسباب نہیں رکھے, اس سے ان کی امانت داری کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ دو صفت ان میں تھی. علماء نے اسے مسئلہ نکالا ہے کہ تمام معاملات میں, ملازمت کے سلسلے میں, خدمت دینے میں, کوئی ذمہ داری دینے میں, عہدہ دینے میں, کوئی کام لگانے میں, یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کسی کو ملازم رکھنا چاہیں کچھ, تو یہ دو چیزیں دیکھنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ کام کر سکتا ہے کہ طاقت ہے نہیں ان کے پاس, کچھ خود ہی مرتنگ رہا ہے, اٹھنے ہاتھ میں ہو رہا, بیٹھنے ہاتھ میں ہو رہا, چلنے ہاتھ میں, آپ نے اسے ذمہ داری دے دی, کیا کرے گا وہ, کچھ بھی نہیں کرے گا. اور دوسرے یہ کہ ہے طاقتور لیکن امانت دار نہیں ہے, خیانت والا ہے, تو کمپٹ ہوا دے گا سارا سارا یہاں سے وہاں تک مسئلہ خراب کر دے گا. تو امانت داری کو دیکھنا چاہیے اور دوسرے قوت کو یعنی ظاہری طور پر تندرستی کو دیکھنا چاہیے. کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ پیش آیا جادوگروں کے ساتھ, تو جادوگروں کا جادو فیل ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ غالب ہو گیا. اس میں بہت سی باتیں پیش آئی ہیں, اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جادوگروں نے سب سے پہلے فرعون کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ اگر ہم اس میں غالب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا. تو فرعون نے کہا کہ تمہیں بہت کچھ نوازا جائے گا, ہم تم کو مقرب بنا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ یہ چیز دکھائی لیکن کبھی مطالبہ نہیں کیا. نبی کے اندر ایک بار دین کی خدمت کرنے والے میں مطالبے کا مادہ نہیں ہوتا. ضرورت کے لیے کفالت کرنا الگ چیز ہے کہ بھئی محبوس ایک آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی خدمت کرو, لیکن اصل دین کی خدمت کی جو بنیاد ہے, لا اسلکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, آپ سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں ہے, یہ اللہ پاک دے دیں گے. انہوں نے کہا, سب سے پہلے کہا کہ بتا ہمیں کیا ملے گا, اور اسی سے مخلص اور غیر مخلص کا اندازہ کیا جاتا ہے. جو خالص اغراض کی بنیاد پر کام ہوگا اس کے اندر خلوص میں شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی غرض کے لیے کر رہا ہو چاہے اس کے اندر جو ہے نا خلوص نہ ہو, لیکن جو آپ سے کچھ معاوضہ ہی نہیں لے رہا ہے تو اس میں, اور حق بات کی وہ تعلیم بھی دے رہا ہے, دلیل اس کے ساتھ میں موجود ہے. یہ حق بات کی تعلیم اور دلیل اس طرح سے میں نے ذکر کر دیا کہ بعض مرتبہ معاوضہ نہیں لے کے باطل کی شہادت بھی ہوتی ہے اس کے اجالے کے واسطے, کہ کسی اور طریقے سے ان کو معاوضہ مل جاتا ہے تو آپ سے نہیں لینا الگ ہے. دیکھیں اگر اس قسم کے ادارے موجود ہیں جو باضابطہ اس کی بیکنگ کرتے ہیں اور وہ بہت پیسے خرچ کرتے ہیں اور آپ کو پیسے الٹا دیتے بھی ہیں, پھر اس کے بعد میں مذہب بدلاتے ہیں, تو یہ اس میں شامل نہیں ہوا, یہ بھی تو دنیا کی غرض ہی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو اور معجزہ اس میں فرق ہوتا ہے. جادو کے اندر حقیقت نہیں بدلا کرتی, معجزہ جو ہے نا وہ حقیقت ہی بدل جایا کرتی ہے. ایک فرق علماء نے یہ بتایا ہے کہ جادو بتانے والا کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ میں جادو جم نہیں سکتا, کیونکہ جادو تو کفر ہے, وہ نبی کے ساتھ میں جڑ ہی نہیں سکتی وہ چیز. اور جب کبھی جادو کا اور نبی کے معجزے کا مقابلہ ہوگا تو جادو نہیں ٹھہر سکتا, سحر نہیں ٹھہر سکتا. اور زیادہ تر جادو کی جو شکل ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوا کرتی, صرف نظر آیا کرتی ہے. جیسے قرآن پاک میں یہاں بیان کیا گیا, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ, خیال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں, مطلب یہ کہ حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہے تھے, ایسا مسمرزم کر دیا تھا کہ لوگوں کو تب یہ لگ رہا تھا کہ یہ دوڑ رہے ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا تو پھر یہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ دوڑ رہا, بلکہ وہ دوڑ ہی رہا تھا, وہ حقیقت ہی بن گیا تھا, وہ سارے اس نے کھا گئے جتنے میدان کے اندر سانپ پڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر چلے بنی اسرائیل کو تو سمندر پر لاٹھی مارنے کی صورت میں 12 راستے اس میں ہو گئے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, سمندر میں 12 راستے ہو گئے. اور جب پتھر مارتے تھے موسیٰ علیہ السلام, یہ پتھر کے بارے میں ہے یہ جملہ, جب پتھر پر لاٹھی مارتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو اس سے جو ہے نا 12 چشمے نکلا کرتے تھے, اور ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ تھا, ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا پینے کا, ایک نہر تھی چھوٹی سی. تو قبائلی جو تقسیم ہوا کرتی ہے یہ انتظامات کے لیے اور معاشرتی زندگی کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے, مناسب ہوا کرتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ قبیلے اور خاندان کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن اس میں ہونا چاہیے. علاقائیت, قبیلہ واریت, لسانیت, وطنیت, قومیت, یہ سب فروق اسلام نے مٹا دی. اس کی وجہ سے کوئی آدمی افضل نہیں, کوئی مبذول نہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم نے مکرم اور معزز ہوئے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ایک چھوٹی ذات کا آدمی تقوی والا ہے, ایک بہت ہی بڑی ذات کا آدمی فاسق فاجر ہے, تو یہ تقوی والا اس سے بڑا ہوا ہے. تو یہ تقسیم ہے, تو اور اعمال کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے کہ چھوٹی ذات والا کام کرے تو چھوٹا ثواب ملے گا, بڑی ذات والا کام کرے تو اس کو بڑا ثواب ملے گا. اسلام میں یہ نہیں ہے. تو اسلام میں زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سی زبان کا بولنے والا ہے, رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سے رنگ کا بولنے والا ہے, قوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سی قوم کا ہے, قبیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سے قبیلے کا ہے, علاقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سے علاقے کا ہے, ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون سے ملک کا ہے, ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو ختم کیا اسلام نے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو قبیلے اور خاندان اور قومیں ہوا کرتی ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا, ایسی بات نہیں. ان میں آپس میں فرق ہوا کرتا ہے اور معاشرتی اعتبار سے اس کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے. تو انتظامی سہولتوں کے واسطے یہ بہت ضروری ہوتی ہے چیز, اسی لیے اس کا لحاظ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لحاظ فرمایا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے نکالے, جب ان کو راستوں کی ضرورت پڑی تو 12 راستے دیے, وغیرہ وغیرہ. ان کے نقبہ مقرر ہو گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیے تھے نگرانی کے واسطے, ان کو نقیب کہتے ہیں. وہ تو تھے ہی تھے اپنے طور پر ذمہ دار, لیکن خود ان کے امور اور انتظامات کو سنبھالنے کے واسطے بھی ایک نگران کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ اس کا انتظام کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام. ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جماعتی جو کام ہوا کرتے ہیں اس میں انتظامات کے واسطے کوئی ذمہ دار ہونا ضروری ہوتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے طور پر تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور کہا کہ تم ذمہ دار ہیں. حالانکہ ہارون علیہ السلام ویسے بھی پیغمبر تھے, خود بھی ذمہ دار تھے وہ, لیکن دونوں کے اندر اصل موسیٰ علیہ السلام تھے. تو بعد آپتا وزیر کے طور پر مقرر بھی کیا کہ تم میرے نائب ہیں, میرے آنے تک تم مجھے اس کو دیکھ بھال رکھنا. انتظامات کے اندر آدمی کو کسی ایک مرکز پر جوڑنا پڑتا ہے پوروں کو. جب تک کوئی مرکز پر جڑے ہوئے نہ ہو تو ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ سمٹتے نہیں, ورنہ اپنا اپنا رخ لے لیتے ہیں پھر وہ. اس وجہ سے بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی اجتماعی کام کیا جائے تو اس کے اندر ایک ذمہ دار ہو, اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ ذمہ دار کسی ضرورت سے کہیں گیا ہوا ہو تو پھر وہ کسی اور کو ذمہ داری دے کر جائے, تنہا نہ چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل میں گوسالے کا یعنی بچڑے کو گائے کا بچڑا بنانے کے اور اس کے پوجنے کا قصہ پیش آیا تو بنی اسرائیل کے اندر فرق پڑ گیا تھا. وہ جو جماعت تھی حضرت علیہ السلام کے پاس, اس میں تین جماعتیں ہو گئیں, تین گروپ ہو گئے تھے اس میں. ایک وہ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی, مخالفت کی, ایک وہ جنہوں نے نہیں کی اور مخالفت بھی نہیں کی, کہنے لگے ہم نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو, نہ تو ہم مخالفت کریں گے, ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے بتانے سے پتا چلے گا اس کا. تو اور ایک قوم نے دھڑلے سے اس میں شرکت کی بات آتا تو, اور اس کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا, بہت منایا, لیکن حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ لوگ نہیں مانے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کا فریضہ ادا کرنے کے بعد میں سکوت فرما لیا. یہاں تک سمجھایا ان کو کہ ان کو مارنے پر وہ لوگ آ گئے, کہا کہ تم کو ہم قتل کر دیں گے. تو دو صورتیں تھیں کہ یا تو ہارون علیہ السلام قتل ہو جاتے ان سے لڑتے لڑتے, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا کام ہی تھا اس وقت, اور یا جو ماننے والا گروپ ہے اس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاتے کہ یہ بےہودے تو کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں, اب یہ بچنے والے ہیں, ان کو لے کے میں نکل جاتا ہوں. اس میں ہارون علیہ السلام کا اشتہار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وقت ان کو توڑا گیا تو پھر یہ ٹوٹ ہی جائیں گے, اس وقت ان کو اگر توڑا گیا تو یہ ٹوٹ ہی جائیں گے, چنانچہ یہ خاموش رہ گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اجتہاد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت مصلحتاً اور انتظاماً بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر پر صبر کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے.
بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ بڑے شر سے بچنے کے لیے آپ چھوٹے شر پر کور کر لیں، نہیں تو پھر وہ چھوٹا شر چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک میاں صاحب جو ہے نا اپنی بیوی کو گالیاں دیتے تھے، وہ فون کر رہے تھے میرے کو کہ بھائی بہت گالیاں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی صبر کر لو، انہوں نے صبر نہیں کیا، اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں دی، تو پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیا. تو پہلے گالی کا اوپر صبر کرنا تھا، اب گالی اور اس کے ساتھ میں ہاتھ اٹھانے پہ صبر کرنے کی نوبت آ گئی، پھر فون آنا شروع ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر گالی بھی دے دے اور ہاتھ بھی اٹھائے تو بھی تھوڑا نبھاؤ، کہ پہلے تو ہاتھ اٹھانے کی نوبت مت لاؤ، صبر کر لو. تو وہ اس پہ صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کا ہاتھ چل رہا تھا، اس کا منہ چل رہا تھا. اس کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی. تو گالی بھی سننی پڑی، مار بھی کھانی پڑی، طلاق بھی ہو گئی، بچے بھی تھے. تو بچوں کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے آپ کو اندازہ لگا یہ کیسے پریشان کن ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز پر اگر آدمی راضی نہ ہو تو پھر بڑی تکلیف پر آدمی کو راضی ہونا پڑتا ہے. ایسے وقت میں چھوٹے پہ راضی ہو جانا. مشہور ہے کہ ایک خان صاحب کا جو ہے نا ایک بنیا قرضہ باقی تھا، ڈیرا ڈیرا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میرے پیسے دے، تو کہنے کا نہیں تمہیں تو نہیں دیتا. تو خان صاحب کو آ گیا جوش، انہوں نے کہا کہ ہماری تین شرطیں ہیں، یا تو 100 جوتا ہمارا کھاؤ ہم چھوڑ دے گا، یا پھر یہ ہے کہ 15 سیر پیاز کھاؤ پھر چھوڑ دے گا. 15 سیر پیاز کیسے کھائے گا؟ نہیں جلے گا تیرا، ٹھیک رہے گا. اور یا پھر میرا پیسہ واپس کرو. تو بنیا نے سوچا کہ یہ تو اس کے سو نہیں کھا سکتا، خان صاحب آدمی ہے، مر جاؤں گا، پیسے میں واپس نہیں کر سکتا. بہتر صورت یہ ہے کہ 15 سیر پیاز کھا جاؤ. 15 سیر پیاز کیسے کھائے گا؟ وہ بیٹھا ہوا سو کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے. طبیعت خراب ہو گئی، آدھا کلو کھایا، ایک کلو کھایا، دو کلو کھایا، تین کلو کھایا. 6-7 کلو کھانے کے بعد میں سوچا کہ کہیں گے خان صاحب بس اس سے زیادہ تو میں نہیں کھا سکتا. بولے نہیں، ہمارا شرط ہے یا تو جتنا پیاز کھانا یا نہیں تو جیتے کھانا. تو جب پیاز کھانے سے عاجز ہو گیا تو پھر خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب میں پیسے نہیں دیتا، جیتے ہی مار لو. تو خان صاحب نے جو رکھے اس کو جلنا شروع کیا، تو 20-22 کے بعد میں اس کا حوصلہ ختم ہو گیا. کہنے لگے اس سے زیادہ میں مار کھاؤں گا تو مری جاؤں گا. کہنے لگے خان صاحب میں برداشت نہیں کر سکتا. تو نہیں، ہمارا تو شرط ہے، یا تو 100 جوتا کھاؤ یا اتنا پیاز کھاؤ یا پھر ہمارا پیسہ دو. تو یہ بنیے نے اپنے پورے پیسے نکال کے دے دیے کہ لے صاحب یہ پیسے آپ لے لو، نہ تو میں پیاز کھا سکتا نہ جوتے کھا سکتا. زندگی کا اصول یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کو چھوٹے شر پر آ جانا پڑتا ہے بڑے شر سے بچنے کے لیے، نہیں تو پھر وہ اور زیادہ مصیبت بڑھ جاتی ہے. یہ ایک اصول ہے جو بہت سی جگہوں پر لاگو ہوتا ہے، تھوڑا سمجھ بھی سے آدمی کام لے اپنی زندگی کے اندر. ایک بہت بڑا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا، ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں لیا اور فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے حالات خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس کی بدتمیزی کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے ظلم و ستم میں کوئی قصر نہیں چھوڑا ہوا ہے، جو معصوم بے گناہوں کو قتل کرنے کا وہ عادی ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ نے فرمائی ہیں. لیکن جب تبلیغ کرنے کی بات آئی تو فرمایا کہ فقول لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرنا. یہ نہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا، تمہارے پاس میں ایسے پاورفل چیز دے رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکتا، اور میں نگرانی کر رہا ہوں تمہاری، میں دیکھ رہا ہوں تم کو، میں نگرانی کر رہا ہوں، تمہارا کچھ بال ڈینکا نہیں کر سکتے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا، حفاظت کا وعدہ کر لیا، میں خود نگرانی کر رہا ہوں یہ بھی فرما دیا. جو معجزے دیے وہ خود ایسے تھے کہ فرعون کی طرف سے کسی قسم کے معاملہ کرنے کی نوبت آنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ وہ کر سکے، جرا تو بدتمیزی کر سکے ان دونوں کے ساتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی یہ فرمایا کہ جب ان کو سمجھانے کی تبلیغ کی نوبت آئے تو نرمی سے بتلانا. فقول لہ قولا لینا، یہ انسانی نفسیات کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ ہے کہ سخت سے جو بات بولی جاتی ہے اور بڑے پن کے بڑا بن کے جو بات بولی جاتی ہے اس کو قلب لیا نہیں کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے ذہن لے بھی لیا، دب بھی گیا آدمی، تو دل میں دشمنی رہتی ہے کہ موقع ملا تو نکالوں گا اس سے بدلا. بات جو قلب لیا کرتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے لیا کرتا ہے. تو دعوت کا، تبلیغ کا اور نصیحت کا یہ ایک عام اصول ہے
کہ چاہے کتنے ہی سخت سے سخت آدمی کو کوئی بات کہی جائے تو بولنا پڑے گا. اگر اس سے ہمدردی چاہتے ہیں, اس سے نفع کی توقع چاہیے, تو اس سے نرمی سے پیش آنا ہوگا. بعض لوگوں کو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اور ہم کسی کے دبیل نہیں ہیں اور ہم حق پر ہیں, ہم کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اب باپ سنا رہے ہیں تو ایسا کہ جس میں اس کی تحقیر ہو رہی ہے, اس پر آرڈر پاس کیا جا رہا ہے, تحقیر سامنے والے کی ہو رہی ہے, اس پر آرڈر پاس کیا جا رہا ہو, تو کبھی بھی وہ دل سے نہیں مانے گا. اگر اس کے لیے ممکن ہے انکار کرنا تو انکار کرے گا, ضد پر آنا ممکن ہے تو ضد پر آ جائے گا, شدت پر آ جائے گا, اور کم از کم یہ ہے کہ وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. اگر وہ مجبور ہے تو اس طرح سے قبول کرے گا کہ جب تک اس کا کام چلے, جیسے اس کی مجبوری ہٹے گی وہ پھر آپ اس کا کام بھی خراب ہو جائے, وہ چھوڑ چھوڑ دے گا اس چیز. اس لیے دعوت و تبلیغ کا اور نصیحت کا اصول بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی ہو اور شفقت ہو. اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے موسیٰ کو کہ فرعون سے جب بات کرو تو قول الہ قولا لینا. ایک مرتبہ ہارون رشید غالباً ہیں ان کا قصہ ہے, ایک مجرم ان سے ملے اور ان سے کہا کہ کوئی نصیحت کی ہے, تو انہوں نے نصیحت کرنی شروع کر دی اور بہت سخت لہجے میں کہنا شروع کیا. ہارون بہت سمجھدار تھے, بادشاہ تھے, لیکن بہت علماء پرور اور بہت ہی مروت والے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ایک منٹ, میں بہت برا آدمی ہوں لیکن فرعون سے زیادہ برا نہیں, اور آپ بہت اچھے ہیں لیکن موسیٰ سے زیادہ اچھے نہیں ہیں. برا مہربانی آپ مجھے نصیحت تو کیجیے, لیکن ذرا میری حالت کو بھی تو دیکھیے کہ میرا نفس کہیں زیادہ اچھل نہ جائے. جب تک دلی کے آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے رہیں گے تو انہیں بھی میاں میاں کرتے, لیکن اگر اس کی دم پہ آپ کا پیر پڑ گیا تو وہ خود بول کے لوچ دیتی ہے. یہ اصول ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک اصول ہے کہ چھوٹے بچے ہوں, جوان ہوں, بڑے ہوں, مرد کو مرد چاہتا ہے کہ عورت کو سمجھا دے, عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد کو سمجھا لے, اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ کو سمجھا لیں, ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد کو سمجھا لیں. اس کا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نرمی سے ہو. لیکن جو بالکل چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں ان کا اصول الگ ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جہاں پر قلم و دماغ کام کرنے لگ جاتے ہوں صحیح معنی میں, وہاں کا یہ اصول ہے. جہاں پر قلب و دماغ کام کرنے لگ جاتے ہوں وہاں کا یہ اصول ہے, اور جہاں ابھی قلب و دماغ کے اندر قوت فیصلہ نہیں آئی ہوئی ہوتی پوری, وہاں کا نہیں ہوتا یہ اصول. وہاں کا اصول یہ ہے کہ آپ کو کبھی شفقت سے, محبت سے, اور کبھی سختی سے ڈرا کر. یہ اصول جن بچوں میں, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان میں تاثر ہی نہیں ہوتا, یعنی ان کا دماغ خود فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کا, اور رہتی نہیں کوئی چیز ان کے دل و دماغ پر, فوراً صاف ہو جاتی ہے وہ چیز تھوڑی دیر. وہ بچے آپس میں بہن بھائی لڑتے رہتے ہیں اور مارن پیٹی کی نوبت آ جاتی ہے, ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں, اور کوئی ایک اس میں سے مظلوم ہو جاتا ہے, مار زیادہ زور سے لگ جاتا ہے, روتا ہے, اور جانے والا اس نے ماں نے یا باپ نے اس کو گود میں لے کے سنبھالا, پانچ ہی منٹ کے بعد میں پھر اس کے ساتھ میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, چار منٹ کے بعد میں کھیلنا شروع ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں کہ پانچ منٹ پہلے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا ان دونوں میں. تو وہاں پر اگر آپ اس اصول کو لاگو کریں گے کہ نہیں یہاں پر شفقت سے ہونا ہے, یہ ضروری نہیں ہے چیز. کسی چیز کو روکنے کے واسطے آپ سختی کر دیں اس کی بھی اجازت ہے, کسی چیز میں آپ نرمی سے کام لیں اس کی بھی اجازت ہے, موقع محل کی بات ہے. وہ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان پہ ہاتھ مت اٹھاؤ, ان پہ تنبیہ مت کرو, بلکہ فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں ان کی تربیت کے واسطے ڈپا مارنا ہے. حدیث شریف ہے, اگر بچوں کو ان کی تربیت کے واسطے ہاتھ اٹھایا باپ نے, تو باپ کی طرف سے بہترین عطیہ یہی, بہترین گفٹ یہی ہے. مگر ہو وہ تربیت کے اصول کے دائرے میں, زیادتی میں نہ ہو, ظلم میں نہ ہو. یہاں کے اصول میں یہ بات نہیں ہے. عام طور پر یہاں کسی کو ہاتھ اٹھانے کا اصول نہیں ہے, آپ چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو, آپ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہاں تربیت کا کانسیپٹ دوسرا ہے. آدمی کو مخلہ بتبا چھوڑ دینا کہ جدھر چاہے اس کی طبیعت چل پڑے, یہ تربیت ہے آدمی کی, سمجھ رہے ہیں؟ یہ حیوان کی تربیت کا اصول ہے. انسان کو تو پابند بنانا ہوتا ہے کچھ خاص کاموں پر, کچھ خاص عادتوں پر, کچھ خاص ہیبٹ پر پابند بنانا ہوا کرتا ہے. اسے جدھر اس کی طبیعت جائے چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اسلامی اصول, ہمارا مذہبی اصول نہیں ہے. لیکن آپ کو یہاں کے قانون کی آپ کو رعایت کرنی پڑتی ہے, اس لیے اگر ہم مجبور ہیں تو یہ نہیں کہتا اسلام کے مارو ہی مارو پھر. ہمارا اسلامی اصول ہے. یہاں کا اصول یہ ہے کہ آپ بچوں کو مت مارو, تو آپ بچوں کو مار کے کوئی ہیڈک مت خریدیے, ٹھیک ہے, مت ماری, بغیر مارے کی کوشش کیجیے. زیادہ صبر کرنا پڑے گا, ایک زیادہ مرتبہ سمجھانا پڑے گا, زیادہ تدبیریں اس کی کرنی پڑے گی, جس سے کہ مجبور ہے. اس لیے پھر اس کے بعد میں بعض مرتبہ ایسے ہیڈک پیش آ جائے, ایسی تکلیف کی بات پیش آ جاتی ہے کہ پھر وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے تنبیہ کے لیے مارنا, مگر اسلامی جو اصول ہے اس کی حکمت سمجھ لینا ضروری ہے کہ مارنے کی جو شریعت میں اجازت ہے اس کی کیا حکمت ہے, یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر. یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی ٹکراؤ پیدا کرنا ہے. یہ ہے کہ اپنا اصول یہ ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے. یہاں کا اصول یہ ہے اگر فالو کرنا پڑ رہا ہے تو مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں, مجبور فالو کیجیے مجبوری کے اندر. اس لیے کہ یہ نہیں, اس شریعت کے اصول جب ٹکراتے ہونا تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کا اصول, کیا وہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہو تو پھر اس کی شکل دوسری ہے. ایک شکل یہ کہ نماز پڑھنا فرض ہے, یہاں کا اصول یہ بن جائے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, یہ ٹکراؤ ہے. پھر تو آپ کو یا تو یہاں رہنا, یا تو نماز پڑھنا پڑے گا, یا جگہ کو چھوڑ دینا پڑے گا. اب جیسے یہاں ایک اصول ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بچوں کو ان کی تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے, ان کا اصول یہ ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جا سکتا. تو اب ہمارے لیے مارنا کوئی ضروری نہیں ہے شرعاً, مارا تو جا سکتا ہے, مارنا کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا اگر ہم یہاں کے اصول کی رعایت میں نہ مارے تو اس کی گنجائش نکلے گی, ٹکراؤ نہیں ہو رہا. نماز کے اوپر بات آ جائے تو ٹکراؤ ہو جائے, کسی اور چیز پہ بات آ جائے تو ٹکراؤ ہو جائے. اور ملکوں کے علاقوں کی اپنے اپنی سہولتیں دیتی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ اصل میں یہاں اس ملک کے اندر اس طرح کے قانون بنانے کی جو ضرورت پیش آئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں اکثر جو ہے طلاقوں کے واقعات ہوتے ہیں اور شادیوں کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں. تو جو اولاد ہوتی ہے وہ دوسروں کی ہوتی ہے گھروں میں, اولاد جو ہوتی ہے, بچہ ایک بچہ دو بچے تین بچے, جو پہلے تو تین سے جاتے نہیں لوگ آگے, ان کو کیا معلوم کہ دس تک جانا چاہیے بارہ تک جانا چاہیے, یا پھر ادھر بارڈر کے پاس سے لوگ آئے گئے ان کو معلوم ہے, میکسیکن ان کو یہاں والوں کو نہیں معلوم ہے یہ چیز. تو یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس بچے ہوتے ہیں تو چونکہ ہر دو چار سال کے اندر خطہ ختم ہی ہو جائے, بہت لانگ لائف لمبی کسی کی شادی چلی تو پانچ سات سال چلی تو بہت لمبی چل گئی والی بات ہے ان کے حساب میں. تو زیادہ تر ہوتے ہیں ان کے پاس سوتےلے بچے, لڑکی کے پاس یا لڑکے, عورت کے پاس یا مرد کے پاس, اور سوتےلے بچے سے کوئی محبت نہیں ہوتی تو وہ ڈسٹرب ہی کرتے ہیں بچے تو بہت زیادہ ڈسٹرب. اگر ماں والی ممتا اور باپ والی شفقت نہ ہو بچوں کے ساتھ میں تو کوئی نہیں سنبھال سکتا. وہ تو ماں کی ممتا ہی مجبور کرتی ہے اس کو بچوں کے اتنے پرابلمس کو جھیلنے کے لیے, اور باپ کی جو شفقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہی تو جو مجبور اللہ مجبور کر دیتے ہیں باپ کو پالنے پر بچوں کے, وہ وجہ سے ہی چھوٹے بچوں کو پالا جا سکتا ہے ورنہ نہیں پالا جا سکتا. یہاں پر وہ ماں کے ساتھ ہے قصہ نہ باپ کے ساتھ ہے, وہ دوسروں کی اولاد آ رہی, دو چار ان کے آگے, دو چار ان کے آگے, ایک دو ان کے آگے, ایک دو ان کے آگے. ایک صاحب, ایک خاتون کی شادی ہوئی, ان کے ساتھ میں دو بچے آئے. وہ جو شوہر تھا اس کی پہلی بیوی سے دو بچے تھے, اب جو شادی ہوئی تو اس کے دو بچے ہو گئے. تو ہر روز یہ شکایت ہوتی تھی کہ تمہارے بچے ہمارے بچے مل کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, بولے تمہارا بچہ ہمارے بچوں کو مارا, تمہارے بچے ہمارے بچے تمہارے بچوں کو مارے. تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ تمہارے بچے ہمارے بچے مل کے دونوں کے بچوں کو مار رہے ہیں. اس کی وجہ سے زیادتیاں ہوتی تھیں یہ سوتےلی اولاد کے اوپر مردوں کی طرف سے زیادتیاں. اور وہ بھی یہاں پر مذہبی پابندی تو ہے نہیں, مذہب نہیں ہے آدمی کے پاس, مذہبی گرفت نہیں ہے, آخرت کی پکڑ نہیں ہے. تو پھر وہ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کو, ان کے ساتھ جو چائلڈ ابیوز والے جو قصے ہوتے تھے وہ واقعات پیش آنے کی وجہ سے پھر یہاں حکومتوں کو اس طرح کے قوانین بنانے پڑ گئے. تو یہ بےچارے اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ ایسی مجبوری سمجھے, خیر اگر علماء اسلام سے پوچھتے تو وہ اس کی کوئی دوسری تدابیر نکالتے. مگر مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ جب بھی نصیحت کا جو اصول ہوگا سمجھ بوجھ والوں پر, بڑے لوگوں پر, وہ اگر کسی درجے میں قابل عمل ہوگا تو وہ نرمی سے ہی ہو سکتا ہے. الا یہ کہ پھر قوت نافذہ ہو, یعنی حکومت کا پاور ہو کہ بائی فورس کسی کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے, وہ دوسری چیز ہے. وہ نفاذ کہلاتا ہے, وہ نصیحت نہیں کہلاتی, ہو وہ ایک الگ چیز, اس کے قوانین الگ ہوا کرتے ہیں. ایسے بہت سے اصول اور ضابطے وہ اس واقعے سے متفرع ہوتے تھے. مفتی صاحب نے ان چیزوں کو لکھا تھا تو میں نے ان کو نقل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بھرپور متفق کرے. اور کچھ جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان کا ترجمہ نہیں ہو سکا, ان شاء اللہ بعد میں کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وعن ضلالاتنا, واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا, ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.